والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وشفيع الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة العبد المعيد والرسول الممدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى ابن أمه ووضيره ووصيه وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار قسيم الجنة والنار المولود في البيت ذي الأستار إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب غالب كل غالب علي ابن أبي طالب وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المخاطبين لا سيما على بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن المهدي روحي وارواح العالمين له الفدا واللعنة الدائمة الباقية على أدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا صلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد ایک اس سے بہتر صلوات پروردگار عالم قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں جو مقصور ہے مبارکہ فتح کی آیت ہے اور اس سے ملتی جلتی دوسری آیتوں میں بھی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر رہا ہے ان سے یہ فرما رہا ہے کہ آپ کو میں نے زمین پر بھیجا ہے اس لیے کہ آپ جائیں اور جا کر لوگوں کو بتائیں کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جس دن سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے اور اس دن صرف اور صرف اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ دو چیزیں ہیں جس کی طرف مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ یہ یاد رکھنا دنیا اور دین کی ضرورتیں الگ الگ ہیں فرمایا کہ دنیا کی ضرورت بالاموال ہے مال کے ذریعے سے دنیا کی ضرورت پوری ہوتی ہے اور اعمال کے ذریعے سے آخرت کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو مال دنیا کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اور عمل انسان کا آخرت کی ضرورت کو پورا کرتا ہے جب یہ دو چیزیں ہیں تو وہ آدمی سب سے زیادہ کامیاب ہے جو دنیا کی ضرورت کو بھی پورا کر رہے ہو اور آخرت کی ضرورت کو بھی پورا کر رہا ہو کل ہماری گفتگو کے اندر یہ تھا کہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو وہ بنانے والا علیم بھی ہے حکیم بھی ہے خبیر بھی ہے یہ نہیں ہے کہ بچے کی کوئی ڈرائنگ نہیں ہے یہ دنیا کہ جب بچہ بڑا ہو جائے تو کہا رہے یہ تو بیکار ہے پھینک دو نہیں بنانے والے نے جب بنایا تو بہت سوچ سمجھ کے اس کو بنایا ہے جب سوچ سمجھ کے اللہ نے بنایا ہے تو اب یہاں کی ضرورتوں میں آدمی کی بیان کیا مولا نے کہ یاد رکھنا یہاں کی ضرورتوں میں مال ہے وہاں کی ضرورتوں میں اعمال ہے مال اور اعمال یہ دونوں ہے اور مال بری چیز نہیں ہے دولت کا فراہم کرنا یہ بری چیز نہیں ہے، فقیر ہو جانا یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ قرآن مجید نے جہاں کہیں کے اوپر بھی نماز کا تذکرہ کیا ہے، جو صحیح تعداد مجھے اس وقت آپ کے سامنے نہیں بیان کرنا ہے، 100 سے زیادہ موقعوں پر قرآن مجید نے بیان کیا ہے اقیم الصلاۃ و آت الزکاۃ، نماز پڑھو اور زکاۃ دو۔ تو اب یہ یاد رکھیے گا کہ زکاۃ غریب نہیں نکال سکتا، زکاۃ نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ نصاب اور وہ لمٹ تک پہنچ جائے۔ اب یہاں کے اوپر ایک ذہنوں میں سوال آ سکتا ہے کہ قرآن مجید نے اتنی بار زکاۃ کا تذکرہ کیا ہے تو زکاۃ کے معنی مختلف ہیں۔ آپ کی زبان میں بھی بہت سی لفظیں ایسی تھیں جو کل اس کے الفاظ کے معنی اور تھے، آج اس کے معنی اور ہیں۔ زکاۃ کے بہت سے معنی ہیں، ان میں سے ایک زکاۃ کے معنی کی طرف اشارہ کر دوں۔ زکاۃ کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز میں گروتھ و نمو، اور زکاۃ کے معنی ہوتے ہیں پاکیزگی۔ تو اب قرآن مجید نے جہاں جہاں لفظ زکاۃ استعمال کی ہے اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم کو وہ والی زکاۃ جو جو گیہوں اور بھیڑ اور بکری اور اونٹ پر نکالنا ہے، بلکہ زکاۃ سے مراد قرآن مجید نے یہ لیا ہے کہ تم اپنے بدن کو جیسے نماز کے لیے پاک و پاکیزہ رکھتے ہو، روح کو بھی اپنے پاک و پاکیزہ بناؤ۔ تو جب قرآن مجید نے بیان کر دیا ہے کہ ہم کو روح کی پاکیزگی کے ساتھ بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں جانا چاہیے، جیسے لباس کی پاکیزگی کے ساتھ ہم نماز میں نجس کپڑوں سے کھڑے نہیں ہو سکتے، کہا روح بھی پاک و پاکیزہ رہے۔ اسی لیے تاکید ہے کہ جب نماز پڑھو تو کم سے کم چند مرتبہ استغفار تو کر لو تاکہ روح میں تمہارے طہارت پیدا ہو جائے۔ جب تم نے استغفار کر لیا تو گویا اقرار کیا ہے، اپنے رب سے تم نے اقرار کیا ہے کہ اے پالنے والے، ہماری زندگی کے اندر بہت سی خطائیں ہیں۔ اب یہاں کے اوپر ایک لفظ اور میں اپنے تمام ناظرین اور حاضرین کے لیے بیان کر دوں کہ حیات اہل بیت میں استغفار ملتا ہے، حیات اہل بیت میں استغفار ملتا ہے۔ ہم المومنین نے بہت سے موقعوں کے اوپر لوگوں کو استغفار کی تعلیم دی اور خود بھی اہل بیت نے استغفار کیا ہے، لیکن میں ذہنوں کو بالکل صاف کر دوں اس وقت کہ اہل بیت نے گناہ کی بنیاد پر استغفار نہیں کیا ہے۔ یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر کہیں کے اوپر اہل بیت کی حیات طیبہ میں استغفار پایا جاتا ہے تو استغفار کے معنی یہ نہیں سمجھیے گا کہ جیسے ہم استغفار کسی گناہ کی بنیاد پر کرتے ہیں، اہل بیت کے استغفار کے اندر بھی گناہ کی بنیاد کے اوپر استغفار پایا گیا ہے۔ نہیں، اہل بیت کی حیات میں استغفار گناہ کی بنیاد پر نہیں ہے۔ میں سامنے کی ایک مثال دے دوں، آپ نماز جب پڑھتے ہیں تو سجدے میں سر رکھا، پہلا سجدہ مکمل ہوا، مکمل ہونے کے بعد آپ اٹھے، درمیان میں آپ نے کیا پڑھا؟ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ یہ بتائیے دونوں سجدوں کے درمیان میں کون سا گناہ ہوا تھا؟ مگر گناہ کے بغیر آپ نے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ کیوں کہا؟ تاکہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اقرار کر لیں، اے معبود، سر جب تیری بارگاہ میں رکھ دیا ہے، اٹھانا ہماری شان نہیں تھا لیکن بندگی کی مجبوری تھی، انسان کی مجبوری ہے، جس کی وجہ سے سر اٹھایا تو کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ تو جیسے ہم دو سجدوں کے درمیان کوئی گناہ نہیں کرتے ہیں مگر اقرار بندگی کرتے ہیں، اہل بیت نے بھی جب استغفار کیا تو استغفار کے معنی یہ نہیں تھے کہ ان سے زندگی میں کوئی خطا ہوئی ہے، بلکہ انہوں نے ہر استغفار میں اپنی اظہار بندگی کو نمایاں کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ استغفار کے معنی یہ نہیں ہے جو ہمارے ذہنوں میں استغفار کے معنی ہیں، زکوٰۃ کے معنی وہ نہیں ہیں جو ہمارے ذہنوں میں زکوٰۃ کے معنی ہیں، بلکہ ہر جگہ کے اوپر ایک الگ مفہوم رکھتا ہے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار کو غین سے تعبیر کیا ہے. غین عربی میں ہے، عربی کی لفظ ہے. غین کے معنی ہوتے ہیں گرد و غبار، خاک. تو جب آدمی، آپ جا رہے ہیں، آخر آپ کا ملک تو پاش ہے لیکن بہت سے جگہوں پر روڈ کے اوپر گرد رہتی ہے، تو جب آدمی چل رہا ہوتا ہے تو گرد و غبار پڑ جاتی ہے. اس گرد و غبار کو پہلے وہ صاف کر لیتا ہے. عینک کے شیشوں پر گرد و غبار پڑ گئی، غین کہتے ہیں گرد و غبار کو. اب آپ آئیے وہاں کے اوپر، پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ میرے استغفار کا مقصد یہ نہیں ہے، تم یہ نہ سمجھنا غین ہے ہمارا استغفار، غین ہے. غین یعنی آپ یاد رکھیں، اب تو ختم ہو گیا ماشاءاللہ، لیکن کچھ دنوں پہلے ہر کے ناک کے اوپر کرونا نے پابندی عائد کر دی تھی یا نہیں کر دی تھی، یہ یاد رکھیے. غین کے معنی ہوتے ہیں باہر والوں کے اثرات کا نہ ہونا اپنے اندر. پیغمبر نے جب کبھی استغفار کیا، اہل بیت نے جب کبھی استغفار کیا تو اسی لیے کیا تاکہ گنہگاروں کے گناہ سے اپنے کو بچا لیں، اس لیے نہیں کیا کہ خود گناہ کیا تھا. جیسے آپ نے ماسک لگا کے اپنے کو بچایا تھا، استغفار کے ذریعے آل محمد نے اپنے کو بچایا ہے تاکہ فضا جو ماحول ہے اس ماحول کی گندگی کے اثرات پیدا نہ ہونے پائیں. تو اب اہل بیت عصمت و طہارت نے استغفار بھی کیا. اہل بیت عصمت و طہارت نے اپنی حیات میں توبہ بھی کی ہے. اب یہ آپ نہ سمجھیے کہ توبہ کے معنی یہ ان سے بھی کوئی خطا ہوئی ہے. پورے کے پورے مفاتیح میں آپ کو مل جائے گا، اہل بیت کی تعلیم کردہ دعائیں مل جائیں گی، توبہ، دعائے توبہ ملے گی. تو توبہ کے معنی یہ نہیں ہے جو ہم نے کہا یا اللہ، یہ یا اللہ گال پر ہاتھ مارنے کا نام توبہ نہیں ہے. عربی میں اللہ، یہ بتائیے اللہ بھی توبہ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ اب تو یہ حیرت سے مجھے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ اللہ بھی توبہ کرتا ہے. ہاں، ہو التواب الرحیم. تواب کے معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ توبہ کرنے والا. تو اب اللہ کے توبہ کے معنی وہ نہیں ہوئے جو ہمارے یہاں توبہ کا تصور ذہن میں ہے. توبہ کے معنی ہوتے ہیں پلٹنے کے، توبہ کے معنی پلٹنے کے ہیں. جب پلٹنے کے ہیں تو اب یہاں کے اوپر، جب بندے نے کبھی کہا، کبھی خطا کر دی، خطا کرنے کے بعد مشیت و رب العزت نے منہ موڑ لیا، جب منہ موڑ لیا تو بندے کو احساس ہوا کہ ہماری غلطی تھی، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے ہی اس نے کہا استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، بلا فاصلہ رب نے منہ موڑ کے پھر بندے کو دیکھا. اسی کو تو امیر المومنین نے فرمایا ہے کہ توبہ کے معنی ایک مرتبہ خدا منہ موڑ لیتا ہے، لیکن جب بندے نے استغفار کر لی تو خدا نے پھر منہ اس کی طرف کر دیا، رخ کر دیا. جب اندازہ لگائیں کہ جب اللہ رخ کرتا ہے، بندے سے خطا ہوئی ہے لیکن ہو التواب الرحیم، وہ بار بار پلٹ کے. اسی لیے نیکی جب انسان کرتا ہے تو نیکی کا بدلہ اسے فوراً لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ مجلس میں آ گئے ہیں، لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے بندہ تو رب العزت روک دیتا ہے. کرامن کاتبین فرشتوں کو روکتا ہے، ابھی نہیں لکھنا، ابھی نہیں لکھنا، اس لیے کہ اگر ابھی لکھ دیا تو تمہارا لکھا ہوا معتبر ہو جائے گا، لیکن ابھی تم کو لکھنے کا حق نہیں ہے، اس لیے کہ 24 گھنٹے گزرنے تو دو، ہو سکتا ہے کہ متوجہ ہو جائے. اب جب وہ متوجہ ہوگا تو متوجہ ہو کے اس نے کہا خدایا، چاہے وہ کسی زبان میں کہہ دے، یہ اللہ کے یہاں زبان کی پابندیاں نہیں ہیں، اللہ کے یہاں دل کے رجوع کا نام ہے اللہ. اللہ کی طرف رجوع کر لو، چاہے کسی زبان میں کر لو، کسی زبان میں تم اپنی زبان میں کر لو، تم دوسروں کی زبان میں کر لو، اگر تم نے زبان سے کچھ بھی نہیں کہا تو بھی میں تمہارے دل کی حرکت کو سمجھتا ہوں کہ تمہارے دل کی حرکت کیسی ہے، تمہارے دل میں اظہار پیدا ہو جائے، خیالات اسی لیے دعاؤں کے اندر ہے، اے میرے معبود. آپ جائیں جب دعائے زیارت ائمہ طاہرین کے بعد عالیت المضامین جب پڑھیں گے تو اس میں ملے گا کہ اے پالنے والے، میں نے جو مانگا ہے وہ بھی دے دے، اور جو نہیں مانگا ہے وہ بھی دے دے، اور اے پالنے والے جو میرے ذہن میں تھا مگر میں سوال نہ کر سکا وہ بھی دے دے. معلوم ہوا کہ ذہن انسانی میں جو چیزیں آتی ہیں اس کو بھی خدا جانتا ہے، زبان پر جو آ رہی ہے اسے بھی جانتا ہے، دل کے ان کی دھڑکنوں میں جو چیز ہے اللہ اس کو بھی جانتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. نہیں نہیں کچھ ذرا اور بہتر. اور ایک بات بیان کر دوں میں آپ سے، جنت میں جا نہیں سکتا کوئی آدمی، کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا. وہاں جنت میں، اچھا یہ خواہش ہے کہ نہیں ہے کہ جنت میں حور ملے مجھے؟ کوئی صاحب بتا دیں کہ خواہش یہ نہیں ہے. یعنی معلوم ہے مجمع ساکت ہے، سب کو جنت میں حور کی تمنا ہے کہ یا اللہ حوریں مل جائیں. لیکن روایت کہتی ہے کہ جنت میں جب انسان پہنچے گا حوریں سوال کریں گے کہ یہ بتاؤ میرا مہر کہاں ہے، مہر لا کے دو. پہلے یہاں کے اوپر تو مہر میں جو ہے ٹال مٹول چل جاتی ہے، کہاں جنت میں جیسے ہی قدم رکھے گا بندہ حوریں سامنے آئیں گے، کہاں میرا مہر لاؤ، مہر لاؤ. تو اب وہاں کے اوپر نہ ڈالر ہے نہ کرنسی ہے، کچھ بھی تو نہیں ہے. کہاں یہاں تو کچھ نہیں، کہا نہیں مہر دینا پڑے گا. کہاں مہر میں کیا دو گے تم؟ کہاں مہر میں اگر دنیا میں تم نے محمد و آل محمد پر صلوات بھیجی ہے وہی ہمارا مہر ہے، لا کے دے دو. تو اب پتہ چلا اب جلدی سے صلوات بھیج دیا کہ یہیں وہاں کے اوپر روکا نہ جاؤں. ایک مرتبہ اور بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد. اور صلوات ایک بھیجیے محمد آل محمد پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب العزت اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے، اور یہ مہربانی کا پتہ کیسے چلا؟ اس مہربانی کا پتہ بھی نہیں چلتا، یہ فخر کا مقام ہے، یہ فخر کا مقام ہے. جتنے بھی اسلام کے فرقے ہیں، جتنے بھی فرقے اسلام کے ہیں، 72 73 75 یا اب جو بڑھ گئے ہیں وہ سب جوڑ لیجئے، کسی کے پاس بارگاہ الہی میں بولنے کے لیے زبان نہیں ہے. کسی فرقے کے پاس زبان نہیں ہے جو اللہ سے باتیں کر سکے. یہ فقط و فقط اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے ہیں جو اپنے رب کو مخاطب کرنے کے لیے زبان رکھتے ہیں. اگر یہ دعائیں نہ ہوتی، صلوات بھیج دیجئے، اگر یہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں نہ ہوتی تو خدا کو مخاطب کرنے کے لیے زبان نہیں ہے. یہ جتنی بھی دعائیں ہیں، چاہے صحیفہ کاملہ میں ہو یا صحیفہ علویہ میں ہو یا جتنی بھی ہمارے پاس مفاتیح کے اندر یا اس جیسی کتابوں کے اندر جتنی بھی دعائیں ہیں، آپ ان دعاؤں میں آپ یہ پہلو پائیں گے کہ یہ دعائیں نہیں ہیں بلکہ رب العزت کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. ایک شخص خانہ کعبہ میں طواف کر رہا تھا، جب طواف خانہ کعبہ کا کر رہا ہے تو وہ بار بار خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے، چاہتا ہے کہ کچھ کہیں مگر زبان نہیں ملتی۔ کیسے اللہ کے گھر کے طواف میں خدا کو مخاطب کرے، وہ مخاطب نہیں کر پا رہا ہے، متوجہ نہیں ہو رہا ہے۔ اتنے میں ایک شخص گزرا اور گزرنے کے بعد اس نے خانہ کعبہ کو دیکھا، کہا یا رب البیت العتیق عاتق رقبتی من النار، اے پرانے والے اس قدیم گھر کے مالک ہم کو جہنم سے بچا لے۔ تو بڑھ کے اس نے کہا، بہت دیر سے کہنا چاہ رہا تھا مگر زبان نہیں مل رہی تھی، یہ فقرہ تم نے ادا کر کے ہم کو رب سے مخاطب کرنے کا موقع دے دیا۔ تو اب پتہ چلا کہ انسان اگر دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو مخاطب کر لے تو رب اپنے بندے کو کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ ناممکن ہے کہ رب اپنے بندے کو چھوڑ دے۔ ہزار مرتبہ کی غلطی، ہزار مرتبہ کی غلطی، زندگی غلطیوں کا مجموعہ ہے، لیکن اس کے باوجود حرام کی روٹی کھائی، حرام کی نوکری کی، لیکن جس وقت دل سے پلٹا ہے، یہ بتائیے حر کے اندر کیا تھا؟ حر کس کا ملازم تھا؟ کس کی روٹیاں کھا رہا تھا؟ لیکن جس وقت دل سے اس نے توبہ کر لی ہے تو حسین نے گلے لگا لیا۔ تو حسین حسین نہیں ہے بلکہ نمائندے پروردگار ہیں۔ یہ درس دے رہا ہے کربلا کا واقعہ کہ یہ یاد رکھنا، کتنو نجس کپڑا کیوں نہ ہو لیکن جب دریا میں گر جاتا ہے تو خود پاک ہو جاتا ہے۔ اگر دریا میں کپڑا گر کر کے پاک ہو سکتا ہے تو اگر کہیں ولایت اہل بیت میں گنہگار گر جائے گا تو گنہگار بھی پاک و پاکیزہ حر بن کے سامنے آ جائے گا۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ تم آؤ اور درے اہل بیت سے اپنے کو قریب کرو۔ جب تم درے اہل بیت سے اپنے کو قریب کرو گے تو تم کو یہ قربت، امام حسین معمولی نہیں ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک شخص نے کہا کہ مولا اس سال میں حج نہیں کر سکا، اس سال میں حج نہیں کر سکا، حج چھوٹ گیا۔ سنیں گے آپ؟ تو امام نے فرمایا کہ سنو، اگر سامنے پہاڑ تھا جو خانہ کعبہ کے گرد، اب تو ماشاءاللہ بڑی بڑی بلڈنگیں بنا دی گئی ہیں، ظالموں نے بنا ڈالی ہے، تو سامنے جو پہاڑ تھا کوہ ابو قبیس، تو امام نے کہا کہ اگر اس پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں تم دے دو بار بار تو بھی حج کا جو ثواب ہے وہ تم کو نہیں ملے گا۔ لیکن دوسری روایت میں ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ مولا میں نے حج نہیں کیا، چھوٹ گیا میرا حج۔ تو کہا پھر کیا کیا؟ کہا میں نے امام حسین کی زیارت کر لی۔ کہا تم کو ہزاروں حج کا ثواب مل گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اگر امام حسین سے قریب کوئی ہوتا ہے تو امام حسین اس کی تمام خطاؤں کو، اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اسی لیے امام حسین کی عظمت خود آغوش پیغمبر میں امام حسین سے رسول اللہ نے ادا کرا دی۔ لفظوں کو ہماری آسان کر کے بتا دوں، بافہم مجمع ہے، امام حسین بہت چھوٹے سے ہیں، اتنے ہی کم سن ہیں کہ رسول اللہ کی گود میں ہیں۔ پیغمبر اکرم نے گود میں نواسے کو لیا اور لینے کے بعد پوچھا، اے بیٹا یہ بتاؤ ہم افضل ہیں یا تم افضل ہو؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ نبی اکرم نہیں پوچھ رہے ہیں، ما ینتقو عن الہوا، پروردگار عالم نے زبان رسالت سے اس سوال کو کرایا ہے، اے بیٹا یہ بتاؤ تم افضل ہو یا ہم افضل ہیں؟ तो बरजस्सा कहा कि या नाना जान मैं अफजल हूं आपसे। असहाब का मजमा है, सब भरे हुए हैं मस्जिद में, नबी अकरम गोद में नवासे को लिए हुए हैं और पूछ रहे हैं कि बेटा हम अफजल हैं या तुम अफजल हो, तो फरमाया कि नाना जान मैं अफजल हूं। तो अब पैगंबर को चुप हो जाना चाहिए था, बच्चे ने जवाब दिया, कहा नहीं बेटा वजाहत कर दो कि तुम कैसे अफजल हो। तो कहा नाना जान ये बताइए, जैसा मेरा नाना है वैसा नाना आपका है या नहीं है? तो कहा नहीं बेटा, तुम्हारा नाना जो है वो सैयदुल मुरसलीन है, हमारा नाना सैयदुल मुरसलीन नहीं है। कहा ये बताइए, जैसे मेरा बाप है वैसा आपका बाप है या नहीं? कहा नहीं बेटा, तुम्हारा बाप सैयदुल औसिया का वसी है, सैयदुल अंबिया का वसी है, मगर मेरा बाप सैयदुल। कहा यह बताइए, जैसी मेरी वालिदा हैं आपकी वालिदा हैं या नहीं है? कहा नहीं बेटा, तुम्हारी माँ सैयद नसाए आलमीन है। तो अब मालूम यह हुआ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो हैं कि अगर किसी ने इनकी मोहब्बत को अपने दिलों में बसा लिया मोहब्बत को, तो अब ये याद रखिए, इसी पर मैं अपनी बात को तमाम भी करूंगा, अभी मेरे पास वक्त है। अज़ीज़ान गिरामी, तसव्वुर विलायत अहले बैत, तसव्वुर मोहब्बत इमाम हुसैन इंसान को कैसे बचाती है, यह सच्चा वाकया मैं आपकी खिदमत में, जो किताबों के अंदर भी है और आयतुल्लाहिल उज़्मा बहजत ने भी इस वाक़े को नकल किया है और मैंने आँखों से भी इस वाक़े को पढ़ा है, सच्चा वाक़या है कि कूफे में एक शख्स रहता था जो मोमिन था, अहले बैत का चाहने वाला था। जब शब जुमा आती थी तो वो शब जुमा, हर शब जुमा कूफे से अमीर मोमिनीन की ज़ियारत के लिए जाता था। जब वो ज़ियारत के लिए जाता था तो हमसाए और पड़ोस में एक बदबख्त था जो ताना दे, अच्छा तुम जा रहे हो अपने अली के पास, जाओ जाओ, और नामुनासिब लफ्ज़ अदा करता था, इसे बहुत बुरा लगता था, ये ताना अच्छा नहीं लगता था, उसका अंदाज उसे खलता था। तो एक मरतबा जाके उसने अमीर मोमिनीन की ज़रीह मुताहर को पकड़ा और कहा कि मौला इसकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगती, बहुत ही ये सताता है अपने जुमलों से। शिकायत कर दी, रात जब हुई सो गया, ये बंदे मोमिन शबे जुमा सो गया। जब सो गया तो ख्वाब में अमीर मोमिनीन को देखा और अमीर मोमिनीन को देखने के बाद कहा, ख्वाब में मौला फरमाते हैं मैंने तुम्हारी बातों को सुन लिया, मैं इसको सदा दे देता, मगर एक इसका अमल है जो सदा से रोक रहा है। तो मौला ने पूछा, मौला से पूछा इस बंदे मोमिन ने कि मौला ये बताइए इसका कौन सा अमल है, ये तो बिल्कुल ही नासबी है, बदबख्त है, मलऊन है। कहा नहीं, इसका एक अमल है जो रोक रहा है। कहा वो अमल है क्या? पहले एक सलवात भेज दीजिए तो अमल सुना दूं। नहीं, वो एक आवाज़ उधर ही से आई है, बकिया तो बस गुम होके रह गई आवाज़ सलवात की। अब इधर वाले सलवात नहीं भेज रहे हैं, उधर वाले भेजते हैं तो इधर वाले चुप हैं। अब एक मिलजुल के सलवात भेज दीजिए। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस वक्त उसने ख्वाब में ये देखा और मौलाए कायनात ने जवाब दिया, तो उसने पूछा कि मौला उस नालायक और बदबख्त से कौन सी ऐसी अच्छी चीज़ आपने देख ली? कहा एक चीज़ देखी है। कहा वो क्या है? कहा वो एक दिन पुल पर खड़ा हुआ, पुल बगदाद पर खड़ा था और नीचे दरिया बह रहा था, तो उसके जहन में ख्याल आया कि اگر اس دریا سے دو چلو پانی اگر حسین کے بچوں کو دے دیا ہوتا تو دریا میں کوئی کمی تو نہیں آتی؟ کا یہ اس کا تصور ہے جس نے سزا سے اسے بچا لیا؟ تو اگر ایک ناسبی جس کے دل میں کوئی محبت نہ ہو اگر وہ تصور ولایت اہل بیت سے اپنے کو عذاب علی سے بچا سکتا ہے، تو اگر جن کے دلوں میں محبت ہے اور محبت کے ساتھ اگر انہوں نے عبادت بھی کی ہو، یہ میری تقریر سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ محبت ہی فقط بچا لے گی، نہیں، محبت کے ساتھ ساتھ انسان کو علی کو سرخرو بھی کرنا چاہیے۔ ہر طرف کیمرے لگے ہوئے ہیں، یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں، کوئی مانیٹر کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، آج یہ کیمرے بنے ہیں، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت پہلے اس طرح کی چیزوں کا تصور دے دیا تھا۔ امام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی شیعہ کوئی نیک اور اچھے کام کرتا ہے تو ہمارے سامنے ایک نور کا پلر ہے، اور ہم اس میں جب اس کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خدایا اس کے عمل کو قبول فرما، اس کو باقاعدہ توفیق عمل مزید مرحمت فرما۔ یعنی امام نے دعا دی کہ اس نے اچھا کام کیا ہے اور اچھا کام کرتا رہے، اور جب کوئی برا کام کرتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے، مجھے شرم آتی ہے اپنے خدا سے، خدا سے شرم آتی ہے۔ وہ شرم کیسے آتی ہے؟ وہ اس طرح سے آتی ہے، ایک چھوٹی سی مثال دے دوں اور بات کو منزل تک پہنچا دوں۔ اگر ایک بندہ مومن کا نالائق بیٹا، باپ کے ہاں ساری چیزیں ہیں، نالائق بیٹا گیا اور جا کے پڑوس میں اس نے کسی کو ستا دیا، اس نے آ کے شکایت کی کہ تمہارے بیٹے نے مجھے ستایا ہے، باپ شرمندہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یعنی جس طرح نالائق بیٹے کے عمل سے باپ شرمندہ ہوتا ہے، اسی طرح سے جب ہم اور آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو بارگاہ خدا میں امام وقت شرمندہ ہوتا ہے۔ تو محبت اپنی جگہ کے اوپر اثر رکھتی ہے، لیکن محبت کے ساتھ ساتھ ضرورت ہے کہ انسان، جیسا کہ امیر المومنین نے فرمایا کہ دنیا کے اندر مال کی ضرورت ہے اور آخرت کے اندر اعمال کی ضرورت ہے، تو مال اور اعمال اگر دونوں رہے گا تو مال سے انسان کار خیر کرے گا اور اموال کے اعمال کے ذریعے سے اپنی جنت کو محفوظ کر لے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، بات یہیں کے اوپر میں مکمل کر رہا ہوں اور بقیہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہوں گا اگر انشاءاللہ حیات رہی۔ اب آئیے بات کو مکمل کرتے ہوئے اتنا کہہ دوں کہ آج محرم کی تقریباً آدھی تاریخیں گزر چکی ہیں اور گزر رہی ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ در حسین کھلا ہوا ہے، در توبہ کھلا ہوا ہے، در مغفرت کھلا ہوا ہے، فاطمہ زہرا دیکھ رہی ہے کہ میرے لال کی ادا ہو رہی ہے، اور جب یہ عزادار فرش ادا پر آتے ہیں تو دعائے فاطمہ ساتھ رہتی ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بچپن کا دوست تھا۔ ذرا میں اس بچپنے کے دوست کی دو جملوں میں تعریف کر دوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ امام حسین چل رہے ہیں، چھوٹے سے تو تھے ہی امام حسین، اور ان کا ایک بچپنے کا دوست تھا، اس نے خاک کے قدم امام حسین کے قدم کی خاک کو اٹھا کے پیشانی پر لگا دیا۔ جیسے ہی اس نے لگایا، پیغمبر نے اس عمل کو دیکھا، کتنا خوش ہوئے، وہ تو رسول اللہ جانتے ہیں، آپ نے پہچانا، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ امام حسین کے بچپن کا دوست حبیب ہے۔ ایک مرتبہ جناب حبیب کے والد نے، جن کا نام مظاہر ہے، جناب مظاہر نے رسول اللہ کو بلایا اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ میرے یہاں آج کھانا نوش فرما لیں۔ پیغمبر نے قبول کیا۔ امام حسن امام حسین کو ساتھ لانا تھا، جناب حبیب جلدی سے گھر کی چھت پر گئے اور جانے کے بعد غور سے وہ آمد کو دیکھ رہے تھے کہ رسول اللہ نوازوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اتنے میں حبیب بڑھتے بڑھتے زمین پر گر گئے، زمین پر گرے اور انتقال کر گئے، مگر پیغمبر کی آمد کی وجہ سے ان کے والد نے ظاہر نہیں کیا کہ لڑکا مر گیا، چٹائی میں لپیٹا اور لپیٹ کر گھر میں رکھ دیا۔ جب وہ پیغمبر پہنچے تو پیغمبر نے پوچھا کہ یہ بتاؤ، تمہارا بیٹا حبیب کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ، باتوں کو ادھر ادھر تاکہ یہ خبر نہ ہو کہ انتقال ہو گیا ہے۔ عزیزان گرامی، جب مجبور کیا رسول اللہ نے تو جناب حبیب کے والد مظاہر نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ، یہ واقعہ ہو گیا، کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے، کچھ بھی نہیں کہا۔ اس میت کے پاس پہنچے جو بچے کی میت تھی جناب حبیب کی، اور صرف ایک جملہ کہا، حبیب اٹھو حسین آئے، حبیب اٹھو حسین آئے ہیں۔ عزیزان گرامی، جناب حبیب میں حیات پیدا ہو گئی۔ یہی وہ حبیب ہے جس کو امام نے خط لکھا، اور خط میں لکھا کہ اے فقیہ، میں نرغے عائدہ میں گھرا ہوا ہوں، پورا مسائب بڑا طولانی ہے، میں نہیں پڑھوں گا، بس اتنا پڑھ دوں، آپ کی خدمت میں سنا دوں آپ کو، کہ ایک وقت وہ آیا جب ہلال ابن نافع رات کے اندھیرے میں، امام حسین عاشور کی شب نکلے ہیں، جب عاشور کی شب نکلے ہیں امام، تو ہلال ساتھ چل رہے تھے۔ آئیے عزیزان گرامی، اس منظر کو وہیں پر چھوڑتا ہوں۔ آئے ہیں حبیب اور کوفے سے پہنچے ہیں، جب کوفے سے پہنچے ہیں جناب حبیب، تو امام حسین کے خیمے میں ایک ہلچل سی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی ہلچل پیدا ہوئی تو جناب زینب نے جناب فضہ سے کہا، اے فضہ، یہ بتاؤ کہ بھائی کے خیمے میں آیا کون ہے، ماجائے کے خیمے میں پہنچا کون ہے، جو آج یہ ماجائے کے خیمے میں نعرہ تکبیر بلند ہو گئی ہے۔ جناب فضہ آئی، اور آنے کے بعد فضہ نے پردہ ہٹایا، خیمے کے اندر اصحاب بیٹھے ہیں، اتنے میں دیکھا کہ حبیب آئے ہیں، جن کی آمد پر اتنی خوشی منائی جا رہی ہے۔ جا کے جناب فضہ نے خبر دی پیغمبر کی نواسی زینب کبریٰ کو، اے بی بی، بچپن کا دوست حبیب آیا ہے۔ جیسے ہی یہ سنا حبیب آیا ہے، جناب زینب نے جا کے حبیب جناب فضہ سے کہا، اے فضہ، جا کے حبیب کو میرا سلام پہنچا دو، حبیب کو میرا سلام پہنچا دو۔ جیسے ہی فضہ نے دروازہ در کا خیمے کے در کا پردہ ہٹایا ہے، اور اس کے بعد کہا، اے حبیب، جیسا ہی حبیب کو مخاطب کیا سارے اصحاب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے کہ یقیناً فضا کوئی پیغام لے کے آئی ہے۔ جیسے ہی پیغام دیا ہے کہ اے حبیب تم کو زینب نے سلام کہا ہے، حبیب نے منہ پیٹ لیا، اللہ یہ دن آ گئے علی کی بیٹی اور حبیب کو سلام کر رہی ہے۔ اے عزیزو حبیب کا سلام پہنچے زینب کبریٰ تک، مگر وہ وقت بڑا برا تھا جس وقت جناب ہلال نے آ کے جناب حبیب سے کہا ہے، اے حبیب ابھی سید الشہداء خیمے کا تلایا پھر رہے تھے کہ جب خیمے زینب کے قریب پہنچے ہیں تو جناب زینب اٹھی ہیں مصلے سے اور اٹھ کے امام حسین سے پوچھا ہے کہ اے بھیا یہ بتائیے کہیں ایسا تو نہیں نرغے آدم میں آپ کے ساتھ ہی چھوڑ کے چلے جائیں؟ یہ سننا تھا، ہلال نے جا کے حبیب سے کہا۔ حبیب نے ایک مرتبہ ضعیفی میں کمر کو کسا، تلوار کو نکالا، آواز دی خیموں سے نکل آؤ۔ جیسے ہی کہا بنی ہاشم کے جوان بھی نکل آئے، علمدار بھی نکل آئے، علی اکبر بھی نکل آئے۔ ہو سکتا ہے کسی نے حملہ کر دیا ہو، مگر ایک مرتبہ بنی ہاشم کی طرف رک کر کے حبیب نے کہا آپ خیموں میں چلے جائیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے، اپنے اصحاب کو لیا، چاہنے والوں کو لیا، لے کے درے خیمے زینب پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد گھٹنے کو زمین پر رکھا اور رکھنے کے بعد تلواروں کو نکال لیا، کہا اے علی کی بیٹی اگر اجازت ہو اپنے ہاتھوں سے اپنے سروں کو کاٹ کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر دے۔ ارے یہ سننا تھا، ارے زینب کا دل بھر آیا، کہا اے حبیب ارے وہ وقت مجھے یاد ہے، مگر ذرا آؤ شام غریبہ کے اندھیرے سے پہلے، ارے خیموں میں آگ لگائی جا رہی ہے، چادریں چھینی جا رہی ہیں، کوئی نہیں ہے جو میرے چادر کی حفاظت کرے، آؤ حبیب آؤ، زینب یکو تنہا ہے، نہ علمدار، نہ علی اکبر، نہ قاسم، نہ اون محمد، لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ يا حميد بحق محمد، يا علي بحق علي، يا فاطر بحق فاطمة، يا محسن بحق الحسن، يا قديم الإحسان بحق الحسين لا تشان، اللهم بحق علي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح۔ يا الله قلب امام کو راضی و خوشنود فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، تعمیر بقی کے اسباب عنایت فرما۔ یا اللہ بحق محمد و آل محمد حاضرین و ناظرین و سامعین سب کی مشکلات کو برطرف فرما۔ پالنے والے بحق محمد و آل محمد شب اول قبر ہم سب کو اہل بیت کی زیارت و شفاعت نصیب فرما۔ عذاب قبر، فشار قبر، تاریکی قبر سے نجات عنایت فرما۔ پیغام اہل بیت کے پہنچانے کی توفیق و توانائی کرامت فرما۔ پالنے والے پستہ ہے بحق محمد و آل محمد، جن لوگوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ان کی حاجات کو روا فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بارگاہ نورانی امام حسین اور اصحاب حسین اسیران کربلا کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔